الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين والعاقبة للمتقين وصلي على رسوله الكريم وعترته الطاهرين آج نئے صفی عنوان کے ساتھ گفتگو شروع ہو رہی ہے جس کا تعلق ہے حج کس پر واجب ہوتا ہے. حج ایک بہت لمبی چوڑی عبادت ہے. یہاں سے جانے کے بعد مختلف مقامات پر مناسک کے حج انجام دینا ہوتے ہیں. اس میں سب سے پہلے عمرہ تمتع انجام دینا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد حج تمتع کرنا ہوتا ہے, اور ان دونوں کو ملا کر مکمل حج سمجھا جاتا ہے. عمر تمتع کی الگ عبادتیں ہیں, پھر حج تمتع کی الگ عبادتیں ہیں. ان ساری عبادتوں کا تذکرہ یہاں نہیں کیا جائے گا, اس لیے کہ عام طور پر ہمارے ملک سے حج کرنے والوں کے لیے جو قافلے بنتے ہیں ان قافلوں میں عام طور پر عالم دین شامل ہوتے ہیں, اور وہ یہاں پر بھی اپنے ملک میں بھی حج کی پوری کلاسز لیتے ہیں, اور وہاں پر بھی مکہ و مدینہ میں بھی حج کی کلاسز ہوتی ہیں. اس میں حج کا پورا طریقہ کار وہ سمجھاتے ہیں, نہ صرف کے طریقہ کار سمجھاتے ہیں بلکہ عملی طور پر خود لوگوں کو لے جا کر حج کرواتے ہیں. تو حج کیسے کیا جاتا ہے اس کی بحث یہاں پر نہیں آئے گی, کیونکہ علماء کرام ہیں, یہ خدمات انجام دے ہی رہے ہیں. جو افراد کے قافلے میں اپنا نام لکھواتے ہیں وہ عالم کی خدمات سے استفادہ کرتے ہیں, چنانچہ اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. اصل یہ کہ جو افراد یہاں پر اپنے ملک میں مقیم ہیں ان کے لیے یہ فقہی مسائل کا سلسلہ شروع ہوا ہے حج کے عنوان کے تحت. وہ اپنے آپ کو چیک کریں اور دیکھیں کہ کیا ان پر حج واجب ہوا یا نہیں ہوا. تو حج کس پر واجب ہوتا ہے, ہمارا عنوان فقط اتنا سا ہوگا. اگر مناسک حج کی کتاب جو میں آپ کے سامنے ابھی شروع کرنے جا رہا ہوں, یہ تقریباً 400 صفحے کی کتاب ہے, تو 400 صفحے میں سے بمشکل تمام آپ کے سامنے 15 یا 20 صفحوں کے مسائل آئیں گے بس, جس کا تعلق ہے حج کس پر واجب ہوتا ہے. باقی ساری چیزیں جتنی بھی ہیں ان کا تعلق مکہ و مدینہ سے ہے, منا و عرفات ہے, چنانچہ وہ علماء کرام قافلے والوں کو وہاں لے جا کر سمجھاتے ہیں, جسے ہمیں یہاں تکرار کرنے کی ضرورت ہے. تو ہماری گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے کہ حج کس پر واجب ہوتا ہے, کیونکہ بالکل ابتدائی چیز ہے یہ, چنانچہ مرجے نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے گفتگو شروع کی ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد وآل الطاہرین باوز بن صلاة. پہلا چیپٹر, سب سے پہلا چیپٹر ہے وجوب الحج, حج کن لوگوں پر واجب ہوتا ہے. اب جو عام طور پر مشتہدین کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ بسا اوقات چیپٹر کے آغاز میں قرآن کی آیت کا تذکرہ کر دیتے ہیں یا معصوم کے کلام کا تذکرہ کر دیتے ہیں, وہ یہاں انہوں نے کیا ہے, مگر کچھ ابتدائی ایک دو باتیں بیان کرنے کے بعد. یجب الحج علی کل مکلف جامع للشرائط الآتیۃ, کہتے ہیں کہ حج ہر مکلف پر واجب ہے. مکلف جس پر اسلام کے اعتبار سے تکلیف آ چکی, یعنی عاقل و بالغ و فنا جو شرطیں ہوتی ہیں, جو ان شرائط کو پورا اترتا ہے حج اس پر واجب ہوتا ہے. اور پھر وہ جامع الشرائط مکلف ہو, یعنی شرطیں پوری ہوں, بالغ تو ہو گیا مگر پاگل نہ ہو, بالغ تو ہو گیا مگر بے ہوش نہ پڑا ہو, یہ جو ساری شرطیں ہوتی ہیں اس کی شرائط پوری جامع ہو. ان میں سے کچھ شرطوں کا تذکرہ بھی آئے گا, بھی خود بیان کریں گے کہ ان شرطوں کے وجود کے موقع پر یہ شرطیں پائی جائیں تبھی حج واجب ہوگا ورنہ واجب نہیں ہوگا. وَوُجُوبُهُ ثَابِتٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الْقَطْعِيَّةِ. حج کا وجوب دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر مرجع مشتہد کسی عبادت کو آپ کے سامنے بیان کرے کہ یہ واجب ہے تو اس کے پاس اس کی دلیل ہونا چاہیے, بغیر دلیل کے کسی عبادت کو واجب نہیں بنایا جا سکتا. نماز روزہ یہ عبادتیں ایسی ہیں کہ سارے مسلمان جانتے ہیں کہ یہ واجب ہے, مگر کچھ عبادتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں شک ہوتا ہے کہ واجب ہے کہ واجب نہیں ہے. حمص کے بارے میں بھی اسی طرح سے باقی مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا, خاص صاحبان ایمان کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو شبہ ہے کہ حمص واجب ہے کہ واجب نہیں, حالانکہ یہ واجب ہے. تو پھر ان کا وجوب وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے واجب ہے, قرآن کی آیت ہے, معصوم کا یہ کلام ہے. تو حج بھی واجب ہے, یہ بھی اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ کچھ ہمارے صاحبان ایمان ہی حج کے حوالے سے تردد میں پڑھیں کہ یہ واجب ہے کہ واجب نہیں ہے. شروع شروع میں یعنی آج سے 35 برس پہلے ابتدائی طور پر جب قافلے جانے لگے تھے, انقلاب اسلام میں انقلاب ایرانی اسلام جو انقلاب آیا تھا تو اس کے بعد شعور بیدار ہونا شروع ہوا. امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے برکت سے لوگ اہل بیت کی تعلیمات سے آشنا ہونا شروع ہوئے, تو اب ابتدائی طور پر قافلے جانا شروع ہوئے تھے. تو ابتدائی طور پر جو قافلے جانا شروع ہوئے تھے اس وقت بہت سارے لوگ اعتراض کیا کرتے تھے کہ حج تو بھائی سنی لوگ کرتے ہیں, ہم کہاں سے حج کرنے لگ گئے, ہم کب سے حج کرنے لگ گئے. تو بتانا پڑتا تھا کہ نہیں, ہمارے یہاں بھی حج واجب ہے, یہ وجوب ہے. اسی طرح سے کچھ عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا, یہاں تک کہ 25 سال تک قافلے جاتے رہے. 25 سال کے بعد جب پھر دوبارہ کسی عالم نے عورتوں کے حوالے سے بطور خاص کہا کہ عورتوں پر بھی ان شرائط کے تحت حج واجب ہے, تو ان پر بھی اعتراض کیا گیا. اچھا عورتوں پر حج واجب ہے تو آپ یہ بتائیے شہزادی نے کون سا حج کیا تھا, یہ بتائیے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کون سا حج کیا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عورتوں پر حج واجب ہے. یہ اس قسم کی بودی بیکار فضول قسم کی دلیلیں بہت سارے لے کے آتے ہیں. تو پہلے یہ ثابت کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ حج واجب ہے. تو کہنے حج ثابت ہے قرآن کی آیت سے بھی اور معصوم کے کلام سے بھی, اور معصوم کا کلام ایسا کلام کہ جو قطعی کلام ہے, یقینی کلام ہے. جو معصوم نے حج کے بارے میں کہا ہے چنانچہ ان یقینی معصوم کی احادیث سے حج ثابت ہے. والحج رکن من ارکان الدین, بلکہ حج تو دین کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. رکن کا مطلب ایک پلر ہے, اگر بلڈنگ کے 4 یا 5 پلروں میں سے ایک بھی گرا دیں آپ تو بلڈنگ کا وہ حصہ گر جائے گا اور این ممکن ہے کہ پوری بلڈنگ گر جائے. تو حج دین کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. وہ وجوبہ من الضروریات, اور اس کا واجب ہونا ضروریات دین میں سے ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں عقیدے کے اعتبار سے انسان نہ مانے تو کافر بن جاتا ہے, خدا کو نہ مانے کافر بن جائے گا, رسول کو نہ مانے کافر بن جائے گا, قیامت کو نہ مانے وہ کافر بن جائے گا. اسی طرح سے کچھ واجبات دین بھی ہیں, اگر ماننے سے انکار کر دے تو کافر بن جاتا ہے. چنانچہ حج بھی ایسا واجب ہے, اس کا وجوب ضروریات دین میں سے ہے. اگر کوئی انکار کر دے کہ حج ہے ہی نہیں اسلام میں, حج جیسی عبادت ہی نہیں اسلام میں, تو دین سے خارج ہو جائے گا وہ. وَتَرْكُهُ مَعَ الْإِعْتِرَافِ بِالثُّبُوتِ مَعْصِيَةٌ كَبِيرَةٌ, اور اگر کوئی یہ تو مانتا ہو کہ حج ہے, ہاں اسلام میں حج واجب ہے, مگر اس کے باوجود وہ حج نہ کرے, حج کی عبادت کو چھوڑ دے, تو وہ گناہ گار ہوگا. اور گناہ بھی کون سا؟ مَعْصِيَةٌ كَبِيرَةٌ, گناہ کبیرہ کا مرتکب پایا جائے گا. یہ چنانچہ اس کو چھوڑنے والا گناہ کبیرہ کو انجام دینے والا سمجھا جائے گا. کما ان انکار اصل فریضتے اذا لم یکن مستندا الى شبہت کفر, جس طرح سے اگر کوئی شخص اصل فریضہ سے انکار کر دے, اصل فریضہ کا مطلب بالکل اصل حج سے انکار کر دے کہ حج جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے, تو یہ کافر بن جائے گا سوائے اس کے کہ وہ خود شبہ میں پڑا ہوا ہو, اسے خود معلوم نہ ہو. مثلا نیا نیا مسلمان بنا ہے یا بہت کسی جاہلانہ جگہ پہ رہ رہا ہے, بہت دیہاتی علاقہ ہے, وہاں کسی کو نماز بھی نہیں آتی, روزے بھی نہیں آتے, تو ممکن اس کو حج بھی نہ پتا ہو, تو الگ بات ہے, پھر وہ کافر نہیں بنے گا. ورنہ اگر کوئی شخص اصل حج سے انکار کر دے کہ میں مانتا ہی نہیں, اسلام میں حج جیسی کوئی عبادت ہی نہیں ہے, تو کافر بن جائے. ہاں, ان لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ جملہ, کفر کا جملہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو اسلام کی تعلیمات سے بالکل بے بہرا ہیں, جاہل ہیں, کچھ پتہ ہی نہیں ان کو, ان کو نہیں کہا جائے گا کافر, ان کو سمجھایا جائے گا کہ حج بھی عبادت ہے. قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ المجید, اب قرآن سے ثابت ہے, چنانچہ قرآن کی ایک آیت سب سے پہلے پیش کر رہے ہیں. وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, یہ قرآن مجید کی آیت ہے, اور آیت کا دوسرا حصہ ہے ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین, یہ اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ لوگوں میں سے جو بھی استطاعت رکھتا ہو وہ حج بیت اللہ کا ارادہ کرے, اللہ کے گھر کا ارادہ کرے, حج کا ارادہ کرے اور حج کو انجام دے. یہ اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کر کے حج انجام دیں. ومن کفر, یہ قرآن مجید کا جملہ ہے, ومن کفر, اور جو کفر کرے, کفر کے معنی یہاں پر کافر بننے والے نہیں ہیں کہ جو کافر بن جائے, یہاں کفر کے اصلی معنی دیے گئے, یعنی جب اسلام نہیں آیا تھا تو عربوں کے یہاں کفارہ کا لفظ استعمال ہوتا تھا کہ نہیں, کفر کا لفظ استعمال ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا, ہوتا تھا, کن معنوں میں ہوتا تھا, وہ ہوتا تھا انکار کرنے والوں میں. تو ومن کفارہ کا مطلب ہوگا اور جو اس کا انکار کرے, یعنی جو حج کا انکار کر دے, یہ ہے مطلب. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, تو پروردگار تو سارے عالم سے بے نیاز ہے, خدا کو پرواہ نہیں, تمہیں پرواہ ہونا چاہیے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کو تمہاری پرواہ نہیں ہے, عالمین سے بے نیاز ہے وہ. یہ ہو گئی سورہ حج کی آیت, جو عام طور پر حج کے موقع پر پڑھی بھی جاتی ہے. ضرب الشیخ الکلینی, اور شیخ یعقوب کلینی کی کتاب کافی, اس میں اس کی روایت ہے, شیخ یعقوب کلینی کی روایت بیان فرما رہے ہیں, بے طریق معتبر. ویسے تو میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ مرجع اگر اپنی کتاب میں کوئی حدیث یا کوئی روایت لکھے تو خود بخود سمجھ لیجیے کہ ایک روایت معتبر ہے, یہ بڑی جاندار قسم کی روایت ہے. عام کتابوں میں جو ہم حدیثیں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ معصوم نے کہا کہ کلنجی کھاؤ اور کلنجی کے ساتھ اس کا لونگ کے ساتھ تیل ملا کے مرہم بناؤ تو فائدہ ہو جائے گا, طب صادق میں, طب رضا میں, اور اس طرح کی بہت ساری کتابیں ہیں, تہذیب الاسلام میں, اس طرح کی بہت ساری کتابیں آپ کو مل جائیں. اس طرح کی جتنی کتابیں ہوتی ہیں ان میں جو معصوم کی حدیث آتی ہے, معصوم کے حوالے سے روایتیں آتی ہیں, ان کے بارے میں 100% نہیں کہا جا سکتا کہ معتبر روایت ہیں, ہمیں نہیں پتا ہے معتبر ہیں کہ نہیں, تو ہزاروں نہیں لاکھوں قسم کی روایت ہیں, یہ چیک کرنا عام بات ایک عام آدمی کا کام بھی نہیں ہے, مرجع اس کو چیک کرتا ہے, مگر مرجع خود اگر اپنی کتاب میں کوئی روایت لکھ رہا ہے تو سمجھ لیجیے کہ یہ معتبر روایت ہے, قابل توجہ روایت ہے بہت. تو ایک تو ویسے ہی ان کا لکھنا اس کو قابل توجہ بنا دے گا, پھر وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ بے طریق معتبر, معتبر طریقے سے روایت آئی ہے ہمارے پاس, وہ کیا ہے, ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال, صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام, چھٹے امام سے یہ حدیث ہے, امام نے فرمایا من مات ولم يحج حجۃ الاسلام ولم يأنه من ذلك حاجة تجحف به او مرض لا يطيق فيه الحج او سلطان يمنعه فليمت يهوديا او نصرانيا, کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس دنیا سے چلا جائے, مم ماتا جو آتی ہے نا, مم ماتا سے کئی حدیث ہوتی ہیں, مم ماتا ولم يعرف زمان امامه
اپنے زمانے کے امام کی معرفت اس نے حاصل نہیں کی تو جاہلیت کی موت مر گیا. یہاں سے بھی اس حدیث کو بھی امام شروع کرنے مم ماتا مر گیا, ایک آدمی مر گیا اور اس نے حجت الاسلام انجام نہیں دیا. ابھی بعد میں بتائیں گے کہ جو واجب حج ہوتا ہے, حج واجب بھی ہو سکتا ہے, حج مستحب بھی ہو سکتا ہے, جو واجب حج ہوتا ہے اس کو حجت الاسلام کہتے ہیں. اچھا واجب حج کی بھی تین قسمیں ہوتی ہیں, اس تفصیل میں ہم نہیں جا رہے ہیں. ایک ان لوگوں کے لیے کہ جو حرم کے دائرے کے اندر رہتے ہیں, بلکہ دو حج ان لوگوں کے لیے, وہ واجب قسم کے حج. ایک ان لوگوں کے لیے کہ جو حرم کے دائرے سے باہر رہتے ہیں, جیسے کراچی والے, پاکستان والے مثلا, ایران والے مثلا, تو ان پر جو حج واجب ہوگا اگر واجب والا حج ہے تو اس کا نام ہوگا حجت الاسلام. یہ لفظ بعد میں بھی آئے گا, اس لفظ کو یہیں سمجھ لیجئے, اسے حجت الاسلام کہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مر گیا اور اس نے حجت الاسلام انجام نہیں دیا, ہاں یہ بات ہے کہ کسی مجبوری کی وجہ سے اس نے یہ کام نہ کیا ہو, کسی مجبوری کی وجہ سے حج انجام نہ دیا ہو تو الگ بات ہے. وہ مجبوری کیا ہو سکتی, لم یمنا ہو من ذالک حاجت تجحف بہ, کسی ایسی پریشانی میں یہ نہ پڑ گیا ہو یا کسی ایسی ضروری چیز میں یہ نہ پڑ گیا ہو کہ جس کی وجہ سے وہ حج نہ کر سکا ہو. ضروری چیز کا مطلب ہے, کچھ مثالیں میں دے دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. انسان کی زندگی میں کچھ چیزیں بہت ضروری ہو جاتی ہیں, جیسے فرض کیجئے کہ کسی کے لیے اپنی شادی کرنا یا بیٹی کی شادی کرنا یہ ضروری ہو گیا ہے. شادی نہیں کریں گے تو بڑا فساد برپا ہو جائے گا, بڑا کوہرام برپا ہو جائے گا. اور بیٹی کی شادی کرنے جا رہے ہیں یا اپنی شادی کرنے جا رہے ہیں تو پھر حج کے لیے پیسے نہیں بچیں گے, سارے پیسے خرچ ہو جائیں گے. شادی بھی واجب ہو جاتی ہے اگر انسان حرام میں پڑ رہا ہو. تو اگر کوئی ایسا معاملہ آ گیا کہ جہاں انسان حرام میں پڑ رہا ہے تو اہم ممکن ہے کہ شادی اس کے لیے واجب ہو جائے اور وہ اہم بن جائے. تو کبھی کبھار شادی اہم بن جاتی ہے, کبھی کسی اور کا خیال رکھنا اس کے لیے اہم بن جاتا ہے. وہ حج پہ جانے کے لیے تیار ہے, پیسے بھی اس کے پاس, مگر وہ اکیلا ہے یا اکیلی عورت ہے جو اپنی بوڑھی ماں کا خیال رکھ رہی ہے, اور بوڑھی ماں بستر پہ پڑی بھی ہے. اگر یہ عورت حج کو چلی جائے تو اس کی ماں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہوگا, اگر یہ چلی جاتی ہے تو اس کی ماں مر جائے گی, کوئی پرسانی حال نہیں ہوگا. تو مجبوری اس کی نہیں جا سکتی. کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان حج کو نہ جا سکتا. تو کہتے ہیں کہ کوئی مجبوری نہ ہو اس کو, ایک بات, اور مرض ان لا یطیق فیہ الحج, یا کوئی ایسی بیماری نہ ہو کہ جس میں حج کرنے کی طاقت نہ ہو. یاد رکھیے کہ حج کی عبادت میں لوگ عام طور پر بزرگوں کو بھیج دیتے ہیں, بوڑھوں کو بھیج دیتے ہیں. بیٹا پڑھ لکھ کے جب اچھی نوکری کرنے لگا, اچھے پیسے کمانے لگا, تو اتنے پیسے اس کے پاس جمع ہو گئے کہ وہ حج کر سکتا ہے. مگر معاشرے میں چیز رائج ہے کہ بجائے اس کے کہ خود حج کرے, وہ کہتا ہے میری ماں نے حج نہیں کیا پہلے میں اس کو حج کراؤں گا, میرے باپ نے حج نہیں کیا پہلے میں اس کو حج کراؤں گا, اور اس کو اپنا بڑا فریضہ سمجھتے ہیں, یہ میرا فریضہ ہے کہ میں پہلے ماں کو حج کراؤں. ارے بھائی ماں نے حج نہیں کیا تو میں کیسے جا سکتا ہوں, پہلے ماں حج کرے پھر میں جاؤں گا. ارے بھائی باپ نے حج نہیں کیا تو باپ کے بغیر میں کیسے حج. یہ جو لوگوں کا طریقہ کار بن گیا یہ بالکل غلط ہے. آپ پیسے کما رہے ہیں, آپ مستفی بنے, آپ کے پاس استعداد پیدا ہوئی ہے, تو حج آپ پر واجب ہے. آپ کی والدہ نہ مستفی تھی نہ آپ کے والد مستفی تھے, یہ دونوں استطاعت نہیں رکھتے تھے, لہٰذا ان دونوں پر حج واجب ہی نہیں تھا. آپ اگر پیسے دے دیں گے تو ان پر حج واجب ہو جائے گا, مگر آپ کا وجود ساتھ ہی نہیں ہوگا, پھر آپ کو جانا پڑے گا حج پر. تو ان کو بھی بھیج رہے ہیں, جن پر حج واجب نہیں ہے ان پر واجب کر کے بھیج رہے ہیں, اور جن پر واجب ہے وہ خود نہیں جا رہے ہیں, گھر بیٹھے ہیں. چنانچہ ہونا یہ چاہیے کہ جس پر حج واجب ہے وہ خود جائے, ماں یا باپ کو بھیجنا واجب نہیں ہے, مگر لوگ کرتے ہیں بھیج دیتے ہیں. اب وہ فرض کیجئے کہ بیٹا پیسے نہ دے تو ماں پر حج کرنا کبھی واجب نہیں ہوگا. اب ماں کو پیسے دے کر حج واجب کر دیا, حالانکہ بیچاری ماں آپاز ہو گئی ہے, چلنا پھرنا دشوار ہے اس کے لیے, لوگ پکڑ پکڑ کے سہارا دے کے ویل چیئر پہ بٹھا کے اس کو ادھر سے ادھر لے جاتے ہیں. تو جو ویل چیئر پر چلنے والی عورت ہے ویل چیئر پر دھکا دے کے ویل چیئر چلائی جاتی ہے, ایسی عورت کو پیسے دیا اس پر حج واجب ہو گیا. اور حج کی عبادت ایسی ہے کہ جوان افراد بھی تھک جاتے ہیں, چار دن مسلسل دن رات عبادت 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 میں گزارنے پڑتے ہیں, آدمی کا دم نکل جاتا ہے. جوان کے لیے بھی بڑی مشکل ہوتی ہے اس عبادت کو انجام دینا, یہ جائے کہ بوڑھے اور بوڑھے بھی ایسے کہ جو آپات میں سمجھیں تو ان کے لیے زیادہ دشوار ہے. تو یہ ضروری ہے کہ نماز کی عبادت کیسے بھی انسان انجام دے لے گا, مگر حج کی عبادت جانا تو پڑے گا, عرفہ کے میدان میں حاضری تو دینا پڑے گی, مینا کے میدان میں جانا تو پڑے گا, اس کے علاوہ چلا نہیں, اس لیے وہاں عبادت انجام دینا زیادہ مشکل ہے. تو حج اس پر واجب ہے کہ جس کو جس کے پاس جانے کی طاقت ہو قوت ہو. اچھا یہ میں فقط ابھی روایت بتا رہا ہوں, اصل مسئلہ وہ بعد میں آئے گا کہ اس میں بھی کتنی شرطیں لگائی ہیں مجتہدین نے, کتنے اس میں اور مسائل ہیں, وہ سارے مسائل آپ سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ طاقت کا مطلب کیا ہے. یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ مثلا طاقت نہیں ہے جانے کی, اور سلطان یمن ہو یا مثلا کوئی ایسا ایسی کوئی حکومت آ گئی ہے جو حج کرنے کی اجازت ہی نہیں دے رہی ہمیں. ایک زمانہ ایسا آیا تھا بیچ میں کہ سعودیوں نے ایرانیوں پر پابندی لگا دی تھی کہ وہ حج کو نہیں آ سکتے, جب انہوں نے پابندی لگا دی راستہ ہی بند کر دیا انہوں نے تو حج کو کیسے جائیں گے. یہ ساری مجبوریاں ہو گئی, ان مجبوریوں کی وجہ سے اگر کوئی شخص حج کو نہ جا سکے تو الگ بات ہے, لیکن اگر یہ مجبوریاں نہ ہوں اس کے باوجود وہ حج کو نہ جائے, کوئی مجبوری نہیں جا سکتا ہے مگر اس کے باوجود نہ جائے, فل یمن اور حج کیے بغیر مر جائے, فل یمن یہودین اور نصرانیاں, تو یاد رکھو کہ یہ مسلمان نہیں مرے گا, یہ یا تو یہودی بن کے مرے گا یا عیسائی بن کے مرے گا. ارے یہ یہودی کیسے ہو گیا, یہ عیسائی کیسے ہو گیا, یہ تو نماز پڑھنے والا تھا, یہ تو روزہ رکھنے والا تھا, یہ تو قرآن کی تلاوت کرتا تھا, یہ تو مجلسوں میں جاتا تھا, یہ تو جلوس میں جا کے ماتم کرتا تھا, یہ کیسے یہودی ہو. کہتے ہیں حج نہیں کیا اس لیے یہودی ہے, حج نہیں کیا اس لیے عیسائی ہے, باقی ساری چیزیں انجام دیتا ہوں کوئی حرج نہیں, مگر حج ایسی عبادت ہے کہ اس کو اس نے چھوڑ دیا لہٰذا اسلام پر نہیں مرے گا. جی فرمائیے. سوال یہ پوچھا گیا کہ مجبوری کا معیار کیا ہے. مجبوری کا معیار دونوں, ایک کہلاتی شرعی مجبوری ہے, شرعی ایسی پابندی ہے کہ جس کی وجہ سے نہیں جا سکتی ہو, اور دوسرا کہلاتا ہے عرفی مجبوری, یعنی جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرے کی مجبوری ہے کہ یہ نہیں جا سکتی. جیسے عورت کی ہم نے مثال پیش کی کہ اس کی بوڑھی ماں ہے, اگر وہ چلی جائے گی تو مر جائے گی, یہ مجبوری ہے. لیکن جیسا خود سوال میں بیان کیا گیا کہ اگر وہ کسی اور عورت کا انتظام کر سکتے ہو تو پھر جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی, یا پھر جا سکتی ہے, بالکل جا سکتی. اصل مسئلہ یہی ہے کہ ہماری مثال میں ہے کہ کسی اور کا انتظام نہیں کر سکتی ہو تو پھر کیسے جائے, پھر کیا کیا جائے, تو یہ مجبوری کرائے. لیکن اگر کسی اور عورت کا انتظام کر سکتی ہو تو پھر اس کو جانا پڑے گا, پھر مجبوری نہیں ہے. تو مجبوری شرعی بھی ہو سکتی ہے اور مجبوری عرفی بھی ہو سکتی ہے, دونوں طرح کی مجبوری ہو سکتی ہے اور دونوں مجبوریاں قابل قبول ہیں. جی سوال ان کا یہ ہے کہ اگر حج نہ کرے تو نصرانی یا یہودی مرے گا, اس طرح کی حدیث نماز اور روزے کے لیے بیان نہیں ہوئی. نہیں ایسا نہیں, یہ غلط فہمی آپ کی. کس نے کہا کہ نماز کے لیے بیان نہیں ہوئی؟ نماز کے لیے اس سے بھی زیادہ شدید تر حدیثیں بیان ہوئی ہیں. اسی طرح سے روزے کے لیے بھی بڑی سخت قسم کی روایتیں آئی ہیں. چونکہ نماز کا چیپٹر ہم نے شروع نہیں کیا تو وہ حدیثیں نہیں آ سکیں. دیکھیں اب انہوں نے حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کر دی کہ من ترک صلاۃ متعمدن فقط کفر, یہ حدیث آ گئی. روزے کے بارے میں بھی اس طرح کی حدیث. اسلام کی ضروریات کے بارے میں سخت ترین قسم کی روایتیں موجود ہیں, ایسا نہیں ہے. وہ ہمارے مطالعے میں کبھی کبھار نہیں ہوتی تو ہمیں ایسا لگتا کہ نہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے.
وهناك روايات كثيرة تدل على وجوب الحج والاهتمام به لم نتعرض لها طلبا للاقتصاد.
کہتے ہیں کہ یہ ایک روایت ہم نے پیش کی ہے, اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایت ہیں, روایات کثیرہ, بہت ساری روایتیں موجود ہیں جو حج کے واجب ہونے پر دلالت کر رہی ہیں کہ حج واجب ہے اور اس کا اسی انداز سے سختی کے ساتھ اہتمام کیا جانا چاہیے. ہم مزید روایتوں کو آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہے ہیں اس لیے کہ یہ مختصر سی کتاب ہے, تو اختصار کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم مزید روایتوں کو آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہے ہیں. وَفِيمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ وَالرِّوَايَةِ كِفَايَةٌ لِلْمُرَادِ, اور جو ہم نے قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے پیش کی یا روایت پیش کی ہے, اس آیت میں اور روایت میں جو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں اس کی وضاحت موجود ہے. وہ کیا کہ حج واجب ہے قطعی طور پر, قرآن کی آیت سے بھی ثابت ہو رہا ہے اور روایتوں سے بھی یہ ثابت ہو رہا ہے. یہاں یہ قرآن کی آیت اور روایت کی بات مکمل ہو گئی. اب آئیے یہاں سے کن لوگوں پر حج واجب ہوتا ہے ان کے مسائل اب شروع ہو رہے ہیں. وَعْلَمْ أَنَّ الْحَجَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْمُكَلَّفِ فِي أَصْلِ الشَّرْعِ إِنَّمَا هُوَ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ. یاد رکھیے, جان لیجیے کہ حج شریعت مقدسہ میں مکلف پر فقط زندگی میں ایک مرتبہ واجب ہوتا ہے. نماز دن میں پانچ مرتبہ واجب ہے, روزے سال میں ایک مہینہ واجب ہے, حج زندگی میں ایک مرتبہ واجب ہے. اگر ایک مرتبہ کسی نے واجب حج انجام دے دیا تو اب ساری زندگی اس کو انجام دینا ضروری نہیں ہوگا, پھر اگر وہ حج انجام نہ دے تو کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اس کے باوجود ہر پانچ سال میں ایک مرتبہ حج کرنا تاکید کے ساتھ مستحب ہے, اور ہر سال حج کرنا یہ مستحب ہے. جیسے روزانہ روزہ رکھنا یہ مستحب ہے, مگر رجب کے مہینے میں روزہ رکھنا یہ تاکید کے ساتھ مستحب ہے, شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا یہ تاکید کے ساتھ مستحب ہے. اسی طرح سے ہر پانچ سال میں کم از کم ایک مرتبہ حج انجام دینا یہ تاکید کے ساتھ مستحب ہے, لیکن واجب زندگی میں فقط ایک ہی مرتبہ ہے. وَيُسَمَّى ذَلِكَ بِحِجَّةِ الْإِسْلَامِ, اور اس واجب حج کا نام رکھا گیا ہے حجت الاسلام, اسی کو حجت الاسلام کہا جاتا ہے. وجوب الحج بعد تحقق شرائطہ فوری, اگر حج کی شرطیں پوری ہو جاتی ہیں, جیسے ایک شرط ہے استطاعت, دوسری شرط ہے طاقت و قوت, تیسری شرط ہے وقت آ گیا ہو وغیرہ وغیرہ, اگر اس کی شرطیں پوری ہو گئی ہیں تو پھر حج واجب فوری ہے, فوراً جانا پڑے گا. اگر اس سال ہم مستطیع بن گئے ہیں, اس سال ہمارے پاس پیسہ آ گیا ہے, تو ہمیں اسی سال جانا پڑے گا, ہم اگلے سال کے لیے تاخیر نہیں کر سکتے. کہیں گے میں دو سال بعد چلا جاؤں گا, چار سال بعد چلا جاؤں گا, تاخیر نہیں کر سکتے. تو جو میں نے مثال آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ ایک صاحب کے پاس پیسے آ گئے, انہوں نے اپنی ماں کو حج پر بھیج دیا, ماں کو حج پر بھیجنا واجب نہیں تھا, ان پر واجب تھا اس لیے کہ پیسے ان کے پاس آئے تھے, اور واجب تھا اسی سال فوری طور پر جانا ہے, اسی سال تاخیر بھی نہیں کر سکتے. یہ فَيَلْزِمُ الْإِتْيَانُ بِهِ فِي الْعَامِ الْأَوَّلِ لِلْإِسْتِطَاعَةِ, لہذا پہلے ہی سال جب استطاعت آئی ہے اسی سال حج پر جانا لازم ہو جائے گا. فَإِن تَرَكَهُ فَفِي الْعَامِ الثَّانِي وَهَكَذَا, اور اگر کسی نے اس کو چھوڑ دیا, اسی سال حج واجب ہوا تھا اور حج انجام نہیں دیا تو کیا معاف ہو جائے گا؟ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر اسی وقت انجام نہ دی جائیں تو پھر وہ باقی آئندہ انجام دینا ضروری نہیں ہوتا. جیسے فرض کیجیے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر, اچھائی کا حکم دینا لوگوں کو برائیوں سے روکنا یہ واجب ہے, لیکن اگر کوئی شخص اس واجب کو اس وقت پورا نہ کرے جب وہ واجب ہوا, اس وقت چھوڑ دے, نظر انداز کر دے, تو بعد میں واجب نہیں رہے گا. نہیں عن المنکر یہ بعد میں واجب نہیں رہے گا. کچھ واجبات اسلامی ایسے ہیں کہ اسی میں سنجام نہ دیا جائے تو ختم, اس کا ٹائم گزر گیا, گناہگار ہو گیا, مگر اب دوبارہ واجب نہیں. حج کا معاملہ ایسا نہیں, اس سال اگر استطاعت آئی ہے تو اسی سال جانا پڑے گا, مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص اس سال نہیں جاتا ہے تو بس فاسد ہو گیا, ختم ہو گیا. نہیں, ختم نہیں ہوگا, آئندہ سال پھر جانا پڑے, آئندہ سال نہیں گیا تو اس کے بعد پھر دوبارہ جانا پڑے. یہ ساری زندگی اس طرح سے اس پر واجب رہے گا. آج اگر اس کی عمر 25 برس کی ہے, 25 برس میں اس نے حج نہیں کیا, واجب ہو گیا تھا 25 برس میں اس نے حج نہیں کیا, اب اس کی عمر اگر 75 برس ہو جاتی ہے تو 50 برس تک یہ واجب 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 چلتا رہے گا, یہ واجب ختم نہیں ہوگا. جی, سوال انہوں نے پوچھا کہ چاہے بے شک آئندہ سال مستطیع نہ ہو. جی ہاں, چاہے آئندہ سال مستطیع نہ رہے, اس سال ان کے پاس ہیں 3 لاکھ روپے حج کرنے کے, وہ 3 لاکھ روپے انہوں نے اپنی ماں کو دے دیے کہ بھائی حج پہ چلی جاؤ, تم اپنی ماں کو بھیج دیا. اب اس کے بعد والے سال میں پیسے نہیں بنے, یہ پیسے ان کے پاس ویسے ہی بنے تھے 2 سال میں 3 سال میں, تو پہلے سال میں پیسے نہیں بنے ان کے پاس, دوسرے سال میں ان کی نوکری چھوٹ گئی تو وہ پیسے بن ہی نہیں پائے. اگر اس طرح سے 10 سال تک یہ پیسے جمع نہ کر سکیں تو 10 سال تک پھر بھی ان پر واجب رہے گا, جاؤ حج واجب ہے, جاؤ حج واجب ہے, جاؤ, یہ ان پر پھر بھی واجب رہے گا. کیسے جائے گا, پیسے نہیں ہے, کیسے جائیں, تو آپ قرضہ لے کے جا سکتے ہیں تو قرضہ لے کے جائیں, کسی کی منت سماجت کر کے جا سکتے ہیں تو منت سماجت کر کے جائیں, بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر بھیک مانگ کے جا سکتے ہیں تو بھیک مانگ کے جائیں, اب جانا پڑے گا اس لیے کہ حج واجب ہو گیا ہے, اب یہ ثابت نہیں ہو سکتا. جی, کب دے دیا تحفہ؟ ان کا سوال یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ آخری دن جب حج واجب ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے اگر انہوں نے اپنی ماں کو تحفہ دے دیا, جیسے خمس میں ہوتا ہے کہ آخری دن جب خمس واجب ہونے لگا تو خمس واجب ہونے لگا اس سے پہلے پہلے انہوں نے اپنی بیوی کو تحفہ دے دیا, اپنی ماں کو تحفہ دے دیا, اب ہمارے پاس کچھ بچا ہی نہیں, کس چیز کا خمس, تو خمس واجب بھی نہیں. ایسا نہیں, اگر خمس بچانے کی خاطر کسی کو تحفہ دیا ہے تو خمس بھی واجب ہو گیا, وہ تو تحفے میں چلا گیا, اور ایسا تحفے میں چلا گیا کہ واپس بھی نہیں آ سکتا, اس لیے کہ خونی رشتہ دار ہیں, اسے واپس بھی نہیں مانگ سکتا, اور خمس آپ کے ذمہ آ گیا, وہ تو آپ کو دینا ہی پڑے گا. تو اگر تحفہ دیا ہے خمس بچانے کی خاطر تو خمس لگ جائے گا. حج میں اگر وہ ایسا کرے کہ جو آخری دن ہے حج واجب ہونے کا اس سے پہلے پہلے اپنی ماں کو تحفہ دے دے, پھر کیا ہوگا؟ شاید آگے آئے گی وہ بات کہ اگر کسی کے پاس سال کے دوران میں استطاعت آ جاتی ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ اپنی استطاعت بچا کے رکھے, اس استطاعت کو ضائع نہ کرے, چنانچہ تحفہ دے کے یا خرچ کر کے اس کو ضائع نہ کرے, اس پر واجب ہے کہ بچا کے رکھے. چنانچہ اگر وہ ایسا کر لے گا, ضائع کر دے گا, پھر بھی وہی بات آ جائے گی کہ حج واجب ہو جائے گا. پہلے سال اگر حج انجام نہ دیا جائے تو آئندہ سالوں میں یہ حج واجب رہے گا اور یہ حج انجام دینا پڑے گا. اب یہاں پر دو چیزیں ہیں, پہلے اس کو سمجھنا پڑے گا, پھر یہ مسئلہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے آگے بڑھتا ہے. اسلام کے احکامات میں سے ایک حکم ہے, فرض کیجئے میں ایک مثال آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ایک سال بار پڑھیں محمد والا فرض کیجئے کہ ہم ایک مقام پر گئے, یا اس کو چھوڑیں گے دوسری مثال میں ہونے پر, نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے, مثلا عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے, مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے, مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے کہ ہمیں شک ہو گیا کہ یہ میری دوسری رکعت ہے یا میری تیسری رکعت ہے, ابھی کھڑے ہوئے ہیں پتہ نہیں چل رہا کہ یہ دوسری رکعت میں کھڑے ہیں یا تیسری رکعت میں کھڑے ہیں. اچھا اس کا کیا مسئلہ ہوتا ہے, وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے, موجود ہے اس کا حل کتاب, مگر مسئلہ سیکھا نہیں تھا, یاد نہیں تھا، معلوم نہیں تھا، تو کیا کریں اب؟ کیا کریں گے؟ اس کا حل معلوم ہے؟ کیا کریں گے؟ ایک منظر کیا کریں گے اب؟ جی زیادہ کو کاؤنٹ کریں گے، یعنی مغرب کی تیسری رکعت کو کاؤنٹ کر کے سو مکمل کر لیں گے. جی اعجاز، آپ تو مسئلہ بتا رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں مسئلہ تو پتہ ہی نہیں اس کو. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو مسئلہ معلوم ہی نہیں ہے کہ کتاب میں کیا لکھا ہو، تو کیا کرے وہ؟ نماز پڑھ سکتا ہے وہ. جی آپ بتائیے، دوبارہ پڑھے گا. جی اور کسی کو نماز کو جاری رکھے گا اور نماز صحیح ہے اس کی. اور کوئی ہے جواب دینے والا؟ یہ تو آپ مسئلہ بتا رہے ہیں نا، اس کو مسئلہ معلوم ہی نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ زیادہ بار بنا رکھے اور نماز پوری کرے، اس کی نماز صحیح ہے. جی ان کے لیے باواز بدن صلوات پڑھیں. ان کا جواب میں بعد میں بیان کر رہا ہوں، پہلے ایک لفظ سن لیجیے، ایک جملہ سن لیجیے. اگر کوئی شخص مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہے اور قیام کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں اسے پتہ نہیں کہ میری یہ دوسری رکعت کے لیے میں کھڑا ہوں یا تیسری کے لیے میں کھڑا ہوں، تو وہ احتیاط پر عمل کرے گا. احتیاط پر عمل، احتیاط کا کہ وضاحت میں پہلے بھی کر چکا ہوں، یعنی مشکل ترین پہلو پر عمل کرے گا. جو ابھی مشکل پہلو ہے اس پر عمل کرے گا. مسئلہ تو معلوم نہیں ہے اس کو، اگر مسئلہ معلوم ہوتا تو جیسے اعجاز نے کہا ویسا کرتا، کیا اللہ سستان نے نماز توڑنے کی اجازت دی، بات ختم ہو گئی. لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں، مغرب کی نماز میں اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اس کی نماز باطل ہو گئی. اصل مسئلہ یہ جو غالباً آپ نے بتایا تھا، اگر کسی کو مسئلہ معلوم ہے تو اصل تو یہ کہ اس کی نماز ہی باطل ہو گئی. تین رکعت نماز میں اگر شک ہو جائے تو نماز ہی باطل ہو جاتی، باتیں ختم ہو گئی. لیکن ہمارا سوال یہ تھا کہ مسئلہ معلوم نہیں تو اس کو احتیاط پر عمل کرنا پڑے گا. احتیاط پر عمل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اب یہ اس نماز کو دو رکعت ہی نماز سمجھے، کہ ابھی میری دوسری رکعت ہے، دوسری رکعت سمجھ کے اس کے بعد اس کو مکمل کرے، یعنی ایک رکعت اور پڑھے گا نماز کو مکمل کرے، پھر اس کے بعد کیا کرے؟ نماز احتیاط کھڑے ہو کے پڑھے. اس لیے کہ جہاں اس طرح کے کم پہ بنا رکھتے ہیں تو ایک نماز احتیاط بھی پڑھنا پڑتی ہے، لہٰذا کھڑے ہو کے نماز احتیاط پڑھے اور اس کے بعد کتاب کھول کر دیکھے. جب کتاب کھول کے وہ دیکھے گا تو اس میں لکھا ہوگا کہ اگر دو رکعتی یا تین رکعتی نماز میں شک ہو جائے تو اس کی نماز باطل ہے، چنانچہ اپنی نماز کو باطل بھی سمجھے. پہلے دو پر بنا رکھ کے اس کو مکمل کرے، نہیں زیادہ پر بنا رکھنی، میں غلطی کرے جو زیادہ اس کا کلیہ بتائیں کہ زیادہ پر بنا، زیادہ پر بنا رکھ کے اس کو مکمل کرے اور اس کے بعد پھر ایک رکعت نماز احتیاط پڑھے اور اس کے بعد کتاب دیکھے اور کتاب دیکھنے بعد یہ پتہ چلے کہ اس کی نماز باطل تھی، لہٰذا نماز دوبارہ پڑھے. یہ ہے احتیاط. تو اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں کسی کو مسئلہ معلوم نہ ہو، کہیں پر بھی زندگی میں اگر ایسی منزل آ جائے کہ اسلام کا حکم ہمیں نہیں معلوم ہے اور اسلام کا حکم قدم قدم پر ہے، قدم قدم کا مطلب ہے کہ ایک قدم جو ہم کسی جگہ پر رکھ رہے ہیں، میرا مدرسے میں قدم رکھنا صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے، یعنی مسئول کی اجازت ہے کہ اجازت نہیں ہے، اس سے پوچھنا پڑے گا. قدم قدم پہ مسائل معلوم کرنا پڑیں گے اور اس کے بعد یہ طے ہوگا کہ شرعی اعتبار سے میرے لیے یہاں یہ کام کرنا جائز ہے یا جائز نہیں، اور اگر معلوم نہ ہو تو احتیاط پر عمل کرنا پڑتا ہے. اب آ جائیے حج والا پہلو. آغائی سستانی فرماتے ہیں کہ جس سال میں استطاعت آئی ہے، اکثر سارے مجتہدین قریب قریب یہی بات کہتے ہیں، جس سال میں استطاعت آئی ہے اسی سال میں فوراً حج کو جانا واجب ہے، یعنی حج واجب فوری ہے. یہ واجب فوری کیوں بنا؟ یا تو یہ واجب فوری بنا ہے احتیاط کے پہلو کو دیکھتے. احتیاط کا پہلو کیا ہے یہاں پر؟ کہ اس سال ہم نہیں گئے تو آئندہ سال نہ جانے ہم زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، حج کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے، راستہ کھلا ہوگا کہ نہیں ہوگا، حکومت پاکستان میں اجازت دے گی نہیں. 25 مسائل. تو احتیاط کا تقاضا یہ کہ اسی سال حج کر لو، یہ ہے احتیاط. دوسرا پہلو یہ کہ نہیں، یہ احتیاط کی وجہ سے واجب فوری نہیں ہے، خود شریعت نے یہ کہا کہ یہ واجب فوری ہے، خود شریعت کا یہ حکم ہے کہ اس کو فوراً انجام دو. جیسے اگر کوئی شخص سمندر میں ڈوب رہا ہو تو شریعت کا حکم ہے کہ واجب فوری ہے اس کو بچاؤ، فوراً اس کو بچانا پڑے گا. ایسا نہیں کہ میں اگلے سال جا کے بچاؤں گا، نہیں، اگلے سال تو معاملہ ختم ہو جائے گا سارا. تو اگر کسی کے پاس استطاعت آ گئی ہے اسی سال، تو اسی سال اس پر حد واجب فوری ہے اور شریعت نے کہا کہ واجب فوری. یہ دو پہلو سمجھ میں آتے ہیں تو یہ واجب فوری کیوں ہے اس کی مختصر سی وضاحت کرنا ہے. ولیکن فی کونی فوریتہ شرعیۃً کما لعلہ المشہور. اب یہ واجب فوری بنا ہے شریعت کی وجہ سے، جس طرح کے مشہور نظریہ غالباً یہی ہے، اور عقلیۃً من باب الاحتیاط، یا یہ واجب فوری ہے ہماری عقل یہ کہہ رہی ہے احتیاط کے تقاضے کو پیش نظر رکھتے ہوئے، پتہ نہیں آئندہ سال زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، تو عقل یہ کہہ رہی ہے کہ آپ جلد سے جلد اس کو انجام دے دو. لعلہ یلزم الاخلال بالواجب من دون عذر فیستحق العقاب. کہیں ایسا نہ ہو کہ حج میں خلل پڑ جائے کسی عذر کی وجہ سے، کسی رکاوٹ کی وجہ سے، تو ہم بلا وجہ عذاب کے مستحق بن جائیں. تو عذاب سے بچنا، جیسے آگ سے بچنا ہر انسان جانتا ہے، کرنٹ سے بچنا ہر انسان جانتا ہے، اب حج سے دوری اختیار کرنا یہ جانتے نہیں ہیں لوگ، تو بتانا پڑ رہا ہے کہ ایسا کرو گے تو عذاب کے مستحق بن جاؤ گے. چنانچہ جہاں کہیں بھی عذاب کا مستحق بنے، عقل یہ تقاضا کر دیے اس کو فوراً انجام دو تاکہ عذاب سے بچا جا سکے. یہ دو پہلو ہیں، یا تو شریعت کی وجہ سے واجب فوری ہے یا عقل کی وجہ سے واجب فوری ہے، وجہان. یہ دو پہلو احوطہما الاول. احتیاط والا پہلو پہلے. احتیاط والا پہلو یہاں پر کیا ہے؟ یعنی مرجع خود احتیاط کر رہا ہے، مرجع خود احتیاط کرنے کے بعد فتویٰ نہیں بتا رہے، احتیاط والا پہلو بتا رہے. کہ احتیاط تو یہی ہے کہ پہلے والے طریقوں کو سمجھا رہے کہ شریعت نے ہی اس کو واجب فوری بنایا، تو جو کام بھی شریعت واجب فوری بنائے اس کو فوراً ہی انجام دینا ہوتا ہے، اس کو ٹالا نہیں جا سکتا ہے. تو احتیاط کا تقاضا تو یہ ہے کہ یہ شرعی اعتبار سے واجب فوری ہو. لیکن وہ اقواہما اثانی، لیکن نظریہ فتویٰ یہ کہ نہیں، دوسرے ریزن کی وجہ سے یہ واجب فوری ہے. دوسرا ریزن کیا ہے؟ کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو فوراً انجام دیں. کیا فرق پڑے گا دونوں میں؟ فوراً انجام تو دینا ہی ہے، چاہے وہ واجب شرعی ہو یا واجب عقلی ہو، دونوں صورتوں میں فوری تو انجام دینا. فرق کیا ہے اس بحث میں پڑھنے کا؟ فائدہ کیا ہے؟ کہنے فائدہ ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ یہ واجب شرعی ہے اور کوئی شخص اسی سال اسے انجام نہ دے تو گناہگار ہے، یہ گناہگار مانا جائے گا. اور ہم یہ کہیں کہ نہیں واجب شرعی نہیں ہے، یہ واجب عقلی ہے، ہماری عقل یہ کہہ رہی ہے کہ ایسا کام کرنا چاہیے. اچھا، واجب عقلی ہونے کا مطلب یہ نکلا کہ حج فقط واجب ہے، فوراً کرنا واجب نہیں ہے، حج فقط واجب. جیسے فرض کیجئے کہ کوئی شخص نماز چھوڑ دیتا ہے تو نماز کی قضا اس پر واجب ہے، اور قضا جب اس پر واجب ہے تو فوراً اس کو انجام دینا چاہیے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے بعد میں نماز نہ پڑھ سکے، یہ بات نماز میں بھی آ جائے گی، یہ بات روزے میں بھی آ جائے گی، اور دوسری بات آپ میں بھی آ جائے گی، تو فوراً انجام دینے سے جان چھوٹ جائے گی. بعد میں انجام دیں گے تو پتہ نہیں دے سکیں گے یا نہیں دے سکیں گے. تو اگر کسی نے فوراً انجام نہیں دی، نماز چھوڑ دی تھی، قضا ہو گئی نماز، فوراً انجام نہیں دی، ایک دن کے بعد انجام دی، تو کیا یہ گناہگار ہوگا؟ نہیں، گناہگار نہیں. اس نے زیادہ سے زیادہ اتنی جسارت کی کہ اس کو جو کام کو فوراً کرنا چاہیے تھا وہ فوراً نہیں کیا، بعد میں کیا، مگر بعد میں کرنے کی وجہ سے گناہگار نہیں ہے یہ. تو اگر حج واجب عقلی ہم سمجھیں، یہ واجب فوری ہے مگر واجب فوری عقلاً ہے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص بعد میں حج کر لیتا ہے تو گناہگار نہیں سمجھا جائے گا. چنانچہ ان دونوں میں یہ فرق ہے. اس فرق کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا کہ عام علماء کے نزدیک اگر کوئی شخص اسی سال حج کو نہ جائے جس سال مستفی بنا ہے تو گناہگار ہوگا. اس لیے کہ اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ واجب شرعی ہے، فوراً جانا واجب شرعی ہے، جبکہ آیت اللہ سیستانی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ فوراً جانا واجب عقلی ہے، شرعی نہیں، چنانچہ گناہگار نہیں بنے گا بعد میں اگر حج کر لیتا ہے. ذرا دقیق مسئلہ تھا اس لیے تھوڑی زیادہ تفصیل میں جانا پڑ گیا. فَإِذَا لَمْ يُبَادِرْ إِلَيْهِ مِنْ دُونِ الْوُسُوبِ بِإِتْيَانِهِ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ مُتَجَرِّيًا إِذَا أَتَى بِهِ مِنْ بَعْدُ. اگر یہ فوراً حج کو نہیں جاتا اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ اس کو بھروسہ ہے, اس کو پورا اطمینان ہے کہ وہ بعد میں حج کر لے گا, اس کو پورا بھروسہ ہے کہ بعد میں یہ عبادت انجام دے دے گا اور بعد میں یہ حج انجام دے بھی دیتا ہے, تو زیادہ سے زیادہ اس کو متجری مانا جائے گا. متجری, متجری ایک پورا چیپٹر ہے, پورا باب ہے کتاب رسائل میں. جن افراد نے رسائل پڑھی ہوگی ان کے ذہن میں تو پورا باب آ گیا ہوگا. متجری, متجری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک گلاس میں پانی رکھا ہوا ہے, دوسرے گلاس میں شراب رکھی ہوئی جو بالکل پانی کے رنگ کی ہے, پانی کے بو کی بھی, بو وہ بھی اس میں نہیں ہے, پتا نہیں چل رہا کہ یہ شراب ہے یا یہ شراب ہے, اتنا پتا ہے کہ دونوں میں سے ایک شراب ہے. اب اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے تو مکلف کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ کسی بھی ایک گلاس کو اٹھا کے پی سکتا ہے اس لیے کہ پیاس لگی اس کو, وہ تو پانی پینا چاہتا ہے شراب نہیں پینا چاہتا, مگر اسے پتا نہیں چل رہا کہ یہ والا شراب ہے یا یہ والا شراب ہے, یہ والا پانی ہے وہ والا پانی, یہ پتا نہیں چل رہا. تو کسی بھی ایک گلاس کو اٹھا کے پانی پی سکتا ہے, وہ تو پیاسا ہے بہت, پی سکتا کہ نہیں پی سکتا؟ موجودہ مشاہدین کا نظریہ بتا رہا ہوں, اور رسائل والا نہیں, رسائل میں تو بڑی لمبی چوڑی بحث ہے, موجودہ مشاہدین کا نظریہ بتا رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ نہیں پی سکتے, اگر دونوں میں سے کسی ایک کے شراب ہونے کا امکان ہو, دوسرا چاہے پانی بھی ہو, تب بھی نہیں پی سکتے, اس کو استعمال نہیں کر سکتے. اب میں چھوٹی سی مثال اور بتا دوں. فرض کیجئے کہ بستر پر دو تکیے رکھے ہیں اور بچے کے پیشاب کی وجہ سے ایک تکیہ نجس ہو گیا, ایک ہفتے کے بعد یاد نہیں رہا کہ یہ والا تکیہ تھا کہ وہ والا تکیہ تھا, پتہ نہیں, دونوں نجس نہیں ہیں فقط ایک نجس ہے, تو ہم نجاست سے بچنے کے لیے کسی پر بھی چاہیں تو گیلا ہاتھ لگا دیں, ہمارا ہاتھ نجس نہیں مانا جائے گا. اچھا, ہاتھ لگانے پر ہاتھ نجس نہیں مانا جائے گا تو پکی بات ہے ہاتھ نجس نہیں مانا جائے گا. اگر ہم نے جرات کرتے ہوئے, متجری کا مطلب ہوتا ہے جرات کرنا, یعنی خدا پر جرات کر رہے ہیں, دین پر جرات کر رہے ہیں, جرات کرتے ہوئے مثلا ایک کام کر لیا تو ہاتھ نجس تو نہیں مانا جائے گا, مگر ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے. اگر فرض کیجئے کہ نجاست سے بچنا بھی واجب ہو جائے یا نجاست اپنے آپ کو لگانا حرام ہو جائے کسی وجہ سے, تو پھر ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہوتی. اسی طرح سے ایک پانی کا گلاس ہے, ایک شراب کا گلاس ہے, پی نہیں سکتے, پینے کی اجازت نہیں. فرض کیجئے کہ کسی نے پی لیا تو یہ گناہگار مانا جائے گا, خصوصاً اس نے پی لیا اور بعد میں جو گلاس اٹھا کے پیا وہ پانی ہی نکلا, یہ گناہگار ہے؟ کہتے ہیں گناہگار تو نہیں, گناہگار نہیں مگر متجری ہے. متجری کا مطلب کیا ہے؟ اس نے جسارت کی ہے, اس جسارت کار اس کو کہا جائے گا. چنانچہ اگر واجب فوری تھا اور اس نے نہیں کیا تو زیادہ زیادہ یہ متجری مانا جائے گا, لیکن اگر فرض کے واجب شرعی مانے وعاصیاً مرتکباً للکبیرۃ اذا لم یوفق له اذان, بات ختم ہو گئی. اگر واجب شرعی مانے اور پھر یہ تاخیر کرے تو یہ گناہگار مانا جائے گا, بلکہ گناہ کبیرہ کرنے والا مانا جائے گا. چنانچہ اگر واجب شرعی ہے تو گناہگار ہے, واجب عقلی ہے تو فقط جسارت کرنے والا مانا گیا, اس کے علاوہ کچھ نہیں مانا گیا ہے. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.